الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره من هو الجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود كل موت منتقص سواه فكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف من كل حال فلا كان في مكان فيجوز إليه الانتقال ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في لوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني الشر والأدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي صلوات پڑھ محمد وعلى آله اب مجھے اندازہ نہیں کہ کل کی مجلس میں میرے بچوں کا رسپانس کیسا تھا کسی کو یاد بھی رہی یا گھر جانے سے پہلے یہیں جھاڑ کر مجلس کو گئے ہیں آج میں کوئی واقعہ نہیں سناؤں گی بچوں کو ایک چھوٹی سی حدیث سناؤں گی ایکچولی ہمارے بچے حدیثیں یاد نہیں رکھتے انہیں بہت چھوٹی چھوٹی پوئمز یاد رہتی ہیں اس لیے کہ وہ روحس کے اندر چلی جاتی ہیں جڑوں کے اندر بیٹھ جاتی ہیں ٹیچر بھی اتنا ریپیٹ کرواتی ہے گھر میں ماں بھی بار بار سنتی ہے اور ہمارا بچہ جب نیا نیا کہنا شروع کرتا ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر تو ماں ہر پھپھی کو خالہ کو مامی کو چاچی کو دادی کو بٹھا کر کہتی ہے دیکھیں میرے بچے نے بولنا شروع کیا اور بڑے اچھے طریقے سے بولنا شروع کیا ہے اور بچہ پڑھتا ہے اور اتنا پڑھتا ہے کہ اسے اپریسیشن بھی ملتی ہے اٹینشن بھی ملتی ہے توجہ ملتی ہے اور یہ چیز بچے کی جڑوں میں اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ 25-30 سال کی عمر تک وہ اسے ایسے ہی پوئم یاد رہتی ہے خیر خدا کرے ہمارے بچوں پر ایک وقت ایسا آئے کہ ہمارے بچوں کو جس طرح چھوٹی چھوٹی پوئمس یاد رہتی ہیں یا آج کل بچوں کو جیسے ایس ایم ایس یاد رہتے ہیں اسی طرح احادیث چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں یاد رہیں آج میں بچوں کو صرف ایک چھوٹی سی حدیث سناؤں گی اور پھر ماؤں کے لیے مجلس پڑھوں گی کل تو میری زیادہ مجلس بچوں ہی سے ریلیٹڈ جو ماؤں کا میسج تھا وہ بھی بچوں سے ریلیٹڈ تھا لیکن میری ریکویسٹ ہے جو مائیں بچوں کو لے کر آئی ہیں وہ گھر جا کر ایک دفعہ رپیٹ ضرور کروائیں اس لیے کہ ایک فارمولا ہے عربی کا الدرس و حس و تکرار و انسان ایک چیز کو ایک مرتبہ سیکھتا ہے اور ہزار مرتبہ دہراتا ہے تب وہ چیز اس کے ذہن کے اندر جا کر راسخ ہو جاتی ہے اور آپ دیکھیں جو چیزیں بار بار دہرائی گئیں مثال کے طور پہ میرا نہیں خیال ویسے تو خاص آج کل کے بچے ایکسیپشنل ہیں میرا نہیں خیال کہ پچھلی جنریشن میں کوئی بچہ ایسا ہو جسے الگ سے نادری سکھانی پڑی ہو یعنی وہ مائیں پڑھتی تھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مناجات ہیں استاد جعفر سبحانی عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز میں ایک جگہ نقل کرتے ہیں کہ تاثیر کی کیا تلخین کی کیا تاثیر ہے اس کی جو بار بار رپیٹ ہوتی ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے وہ لاشعور میں کیسے بیٹھ جاتے ہیں کا ایک عورت کا آپریشن کر رہے تھے سرجری کر رہے تھے دماغ کی تو جیسے ہی اسٹرو کوئی آلہ جو ہے وہ اس کے دماغ کی کسی رگ سے ٹکراتا تھا تو وہ جرمنی زبان میں کوئی شعر پڑھنے لگ جاتی تھی وہ عورت ہوش میں آئی تو ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے پوچھا کہ آپ جرمنی زبان جانتی ہیں کہ نہیں نہیں میں کبھی نہ جرمنی گئی ہوں نہ مجھے آتی ہے تو کہا کہ جیسے ہی ہمارے یہ آلہ آپ کے دماغ کی فلانی رگ کے ساتھ جو لاشعور سے ریلیٹڈ رگے ہیں ٹکراتا تھا تو آپ خود بخود جرمنی کی ایک نظم کو شروع کر دیتی تھی کہا مجھے جرمنی ورمنی سے کوئی سروکار نہیں لیکن جب میں چھوٹی تھی تو ہمارا سرحدی علاقے میں آپ نے دیکھا جیسے پاکستان کے بارڈر کے ایریا ہے سرحدی علاقے میں ہمارا گھر تھا اس زمانے میں جرمنی نے حملہ کیا تھا جرمنیوں کے سپاہی یہ شعار یہ جملے بار بار دہراتے تھے اور بچپن میں صرف سننے کے نتیجے میں یہ ریزلٹ نکلا ہے کہ اب آپ نے میرے لاشعور کی تاروں کو چھیڑا تو وہ چیز بے ہوشی کے عالم میں میری زبان پر آ گئی یا میری مائیں اس بات کی گواہی دیں گی کہ بہت سارے جملے چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے, اس طرح کے جملے لاشوں میں بہت سارے محفوظ ہیں. حضرت زہرا کی مناجات, امیر المومنین کی مناجات, سید الشہداء کی مناجات, امام حسن کی مناجات, یہ وہ مناجات ہیں جو بچپن سے مائیں پڑھا کرتی تھیں اونچی آواز سے یا مجلسوں میں میلادوں میں بار بار دہرائی جاتی تھیں, اور یہ چیزیں جڑوں کے اندر بیٹھ گئیں. اسی طرح ہمارے بچوں کی جڑوں میں بعض روایات ہونی چاہیے. اچھا, میں بچوں کو ایک بڑی فیمس سی روایت ہے, ایک فرشتہ ادھر ہوتا ہے, ایک فرشتہ ادھر ہوتا ہے. خیر, ان دونوں کے نام بھی بڑے مشکل ہیں, ایک کا رقیب ہے, ایک کا عتیب ہے. لیکن ایک ہماری نیکیاں لکھتا ہے, جو سارا دن ہم کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, مطلب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے. کتنی دیر لگتی ہے بسم اللہ پڑھنے میں؟ ایک سیکنڈ بھی, یعنی 10 سیکنڈ میکسیمم لگتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھ لیتا ہے, یا مثال کے طور پہ وضو ایٹ نائٹ, سونے سے پہلے وضو کرنا, کتنی دیر لیتا ہے وضو؟ اگر آپ بچوں کے پاس سنیں, ہر بچے کے پاس نہیں ہے, بڑوں کے پاس موبائل ہے, اسٹاپ واچ لگائے 28 سے 30 سیکنڈ. لیکن اس کا ایک بینیفٹ کیا ملتا ہے آپ کو؟ پوری رات عبادت کا ثواب فرشتے لکھ رہے ہیں, آپ سوئے ہوئے آرام سے, کچھ نہیں کر رہی, لیکن اس وضو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملائکہ آپ کے لیے مسلسل ثواب لکھتے رہتے ہیں. اور روایت کہتی ہے, جو بچوں کے لیے چھوٹا سا پیغام ہے, روایت کہتی ہے جب ہم کوئی اچھائی کرتے ہیں تو ایک فرشتہ لکھتا ہے, دوسرا فرشتہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے. جیسے بچوں کے فرشتے اسکول میں الٹے ہاتھ والا تو لکھتا رہتا ہے, اس کے ساتھ بدتمیزی کی, اس کے ساتھ جھگڑا کیا, اس کو دھکا دیا, اس کو گرایا, اس کا لنچ کھایا, اور وہ دائیں ہاتھ والا بےچارا کونے میں بیٹھا رہتا ہے, فارغ, دیکھو اچھا کام کرے تو میں لکھوں نا. لیکن جب آپ مجلس میں آتے ہو تو بائیں ہاتھ والا فارغ ہو جاتا ہے, دائیں ہاتھ والا لکھتا ہے مجلس میں آئی, احترام مجلس. قرآن سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں کہتے ہیں ومن یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوی القلوب, جو خدا کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی علامت ہے. آپ مجلس میں آئی, مؤدب ہو گئی, یوں بیٹھی گئی, دائیں ہاتھ والے فرشتے نے لکھنا شروع کیا, یہ بچی بڑے پیار سے تمیز سے طریقے سے بیٹھی تھی. اچھا, جب مصائب پر ذاکر آئی, نہیں رونا آیا, بچے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے مصائب کو, بس مصیبت کی اس کیفیت کو. اچھا, میں نے صرف رونے جیسا چہرہ بنایا, بقا او تباقا او امکا, روئے رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے, تو بھی فرشتوں نے ہمارے لیے نیکیاں لکھنی شروع کر دی. لیکن اس سے بھی کمال کا کی روایت جو میں آج آپ کی خدمت میں بچوں کے لیے صرف پڑھنے لگی ہوں, البتہ ماؤں کے کانوں میں روئی نہیں ہے, ان کے کان تک آٹومیٹکلی پہنچ جائے گی روایت. کہتے ہیں ایک واحد عبادت روئے زمین پر ایسی ہے جو دونوں فرشتوں کو مشغول کر دیتی ہے. راوی کہتے ہیں جب میں نے معصوم کا یہ جملہ سنا کہ دونوں فرشتے ایک وقت میں کیسے مشغول ہوں گے, بھائی ایک تو گناہ لکھتا ہے, ایک نیکیاں لکھتا ہے, کون سا ایسا کام ہے, کون سی ایسی عبادت ہے کہ دونوں فرشتے بیک وقت مشغول ہو جاتے ہیں. معصوم سے جب میں نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو دونوں فرشتوں کو ایٹ اے ٹائم بزی کر دیتا ہے, کہا نیکی لکھنے والا نیکیاں لکھتا جاتا ہے, اور گناہ لکھنے والا گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے, اور وہ نیکی انتہائی. اللہ کے نبی پر اور ان کی پاک آل پر, تو خدا ملائکہ سے دونوں فرشتوں سے کہہ دیتا ہے دیکھو تم نیکیاں لکھتے جانا اور تم گناہ مٹاتے جانا, اس لیے کہ اس بندے نے وہ عمل انجام دیا. القطرہ کی بہت ہی پیاری روایت, شہد کی مکھیوں کی ملکہ آئی اللہ کے رسول کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے بہت بہترین شہد تیار کیا, آپ اب میں شہد لا نہیں سکتی, شہد کی مچھیوں کی ملکہ شہد بنا سکتی ہے, ویسے ملکہ بناتی نہیں ہے, وہ صرف وزٹ کرتی ہے, سب کو آبزرو کرتی ہے. کہا ہم شہد بنا سکتے ہیں, آپ کی خدمت میں لا نہیں سکتے, قطرہ کے پہلے والیوم کی روایت ہے. کہا آپ اپنے وسیع کو ہمارے ساتھ بھیجیے, وہ ہم نے شہد تیار کیا آپ کی خدمت تک لے آئے. اللہ کے رسول نے کہا میں ابھی اپنے جانشین کو بھیجتا ہوں, لیکن میرا ایک سوال ہے تم سے. شہد کی مکھیوں کی ملکہ نے کہا کیا سوال ہے یا رسول اللہ؟ کہا سوال یہ کہ تم چار طرح کے پھولوں کا رس سب کرتی ہو, چوستی ہو, پھیکے, کڑوے, کھٹے اور میٹھے, لیکن جو شہد تیار ہوتا ہے وہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ الگ الگ ڈفرنٹ ٹیسٹ؟ یعنی آپ دیکھیے آپ کسی سالن کے اندر میٹھا, کھٹا, نمکین اور میٹھا سب کڑوا ڈال دیں اور آخر میں اس سالن کا ٹیسٹ کیسا ہوگا؟ عجیب سا مرغوبہ ہوگا, شہد جیسا میٹھا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے کہا لیکن شہد جب تم لوگ تیار کرتے تو ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے, تو میرا سوال تم سے یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس شہد کے اندر مٹھاس بھر دیتی ہے؟ تو شہد کی مکھیوں کی ملکہ نے کہا جب ہم نے آغاز خلقت سے شہد بنانے کا آغاز کیا, قرآن کہتے ہیں نخل, ہم نے شہد کی مکھیوں کی ملکہ پر وہی کر دی کہ دیکھو تم پہاڑوں میں اپنے گھروں کو تیار کرو گی اور کس طرح سے پھولوں کو, کن پھولوں کو سک کرو گی اور کس طرح سے شہد تیار کرو گی. کہا جب ہم نے آغاز خلقت سے شہد کو تیار کرنا شروع کیا تو پروردگار عالم آپ سے بہتر جانتا تھا کہ ہم الگ الگ ذائقے کے پھولوں پر بیٹھیں گے. اسی وقت پروردگار عالم نے ہمیں ایک ذکر سکھایا اور کہا جب تمہاری مکھیاں شہد تیار کرنے کے لیے پھولوں کا رس چوسنا شروع کرے ان سے کہنا یہ ذکر زبان سے جاری کرتے رہے اور جو شہد تیار ہوگا وہ سارے ذائقوں سے ماورا, سارے ذائقوں سے ہٹ کر اور اس شہد کے اندر عجیب مٹھاس ہوگی. اللہ کے حبیب نے تعجب سے پوچھا وہ کون سا ذکر ہے؟ کہا وہ کوئی اور ذکر نہیں, آپ اور آپ کی آر پر سلوات ہے کہ جب میرا کبھی کبھی بچے اونچے بھی ہیں, بڑے بھی اونچے ہیں, بڑے تو زیادہ حق رکھتے ہیں نا بےچارے, صبح اٹھتے ہوئے ہوتے ہیں بچے تو اکثر دوپہر میں پھر تھوڑی نیند لے لیتے ہیں یا رات کو ٹائم پہ سو جاتے ہیں, بیٹھے یوں یوں کر لیتے ہیں, بےزار سی شکل بنائی ہوئی ہے. کتنا ہی اچھا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ مجلس نہیں سمجھتے, بعض ذاکروں کی مجلس آپ کو کیا مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آ رہی, ہم مجلس میں بیٹھ گئے تو اگر یہ زبان چلتی رہے, ویسے بھی زبان کو روکنے کے لیے مائیں بازار منت کر دے, خدا گواہ سے چپ کر تھوڑی دیر خاموش رہو. اچھا جب اس زبان سے کہا جاتا ہے کہ ذکر پاکیزہ ذکر کو کیا جائے تو پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے تھک جاتے ہیں. اگر بچے آنے سے کل مجلس میں آنے سے پہلے میرا ہر بچہ, میری ہر پیاری سی بیٹی اپنے ساتھ گھر میں تسبیح تو ہوگی, کوئی گھر ایسا نہیں ہے مومنین کا جہاں تسبیح نہ ہو. آتے میں آپ ایک تسبیح لے آئے, بلکہ یہاں محفل میں امام بارگاہ میں تسبیحیں پڑی ہیں, ایک ایک تسبیح لے کر بیٹھے اور یہاں بیٹھ کر صرف ایک تسبیح کو مکمل کرے. میری مجلس اتنی لمبی نہیں ہے کہ آپ کو 10 تسبیحیں کرنی پڑے, ایک تسبیح آپ مکمل کریں. جب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو صبح سے ابھی تک جتنے گناہ کیے, صبح سے ابھی تک جتنی, دیکھیے کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے, ہم میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے میں گناہوں سے پاک ہوں؟ نہیں, ہر شخص گناہ گار ہے, ہر شخص کے گناہوں کا ایک ریشو ہے, لیکن آپ لوگ بچے ہیں, اگر ایک تسبیح صلوات کی کر دیں گے تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ملے گا؟ خدا کی خاص رحمت. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے امتحان کے وقت بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, بڑی تسلی سے پرچار کرتے ہیں, اور بعض بچوں کے ہاتھ لرز رہے ہیں, اس کو دیکھ رہی ہیں, اس کو آغاز سیسانی کے نزدیک چیٹنگ حرام ہے. اگر آگے والا آپ کو دکھا بھی رہا ہے تو آپ کو پیپر دیکھنے کا حق نہیں ہے, کتنا آسان سا کام ہے, ساسری کو کوہنی ماری, جلدی سے اس سوال کا جواب بتا دو, ابھی ٹیچر وہاں گئی ہے. اگر سیسانی نہیں کہتے حرام ہے یہ عمل, تم نے چیٹنگ کی امتحان میں, گناہگار ہو گئے. اچھا ہم کتنے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہ تو صبح سے رات تک کرتے رہتے نا, لیکن اگر آپ ایک صلوات کی تسبیح مکمل کرو گے, جب آپ اچھا جب آپ جانے لگو تو وہ امام حسین ہم آپ کے پاس آئے, ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا, صرف آ کر بیٹھے رہے, لیکن یہ ایک صلوات کی تسبیح میری طرف سے چھوٹا کہا دیا. اگر آپ 8 مجلسوں میں, 10 مجلسوں میں, 8 ربیع الاول تک جتنی مجلسوں میں جاتے ہو, ہر مجلس میں اگر ایک صلوات کی تسبیح ہمارے بچوں نے کر لی, آخر میں آپ سوچیں آپ نے امام حسین کو اتنے سارے گفٹ دیے. اشرف حداد کی زوجہ کا واقعہ سب نے وہ واقعہ پڑھا ہے, مجھے وہ واقعہ دہرانا نہیں ہے. یاد رکھیں جب ہم معصومین کو کچھ دیتے ہیں تو آگے وہی جو خراسانی کا جملہ ہے وہ آپ سے مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ ہے؟ دنیا میں اگر آپ کسی کو بار بار تحفہ دیتے رہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا شرمک شرمی میں اسے بھی دینا پڑے گا. اشرف حداد کی زوجہ کے واقعے کی طرف صرف بچوں کے لیے اشارہ کروں, کہتے ہیں ایک شخص, ایک عالم دین تھا, اس کا ایک دوست تھا کسٹم میں آفیسر کا. اچھا کسٹم کے آفیسر کا مطلب سمجھ کے, اوپر کی بھی لمبی کمائی, اندر کی بھی لمبی کمائی, کمائی ہی کمائی, پانچوں انگلیاں گھی میں سر چڑھائی ہوئی. خیر بہت سارے کسٹم میں بےچارے مومنین مظلوم بھی ہوتے ہیں, اس کا مطلب سب حرام کھا رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ثم نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں یہ کسٹم کا آفیسر جو تھا, جو گمرک پہ کام کرتا تھا, بارڈر پہ کام کرتا تھا, مر گیا. اس عالم دین نے اس کے جنازے پر گئے, قبرستان گئے, دیکھا بےچارے کی قبر ہے, بیٹھ کے فاتحہ پڑھا. جیسے ہی فاتحہ پڑھا نا تو ان کے دل میں آیا کہ اس بےچارے کے برزخ میں کیا گزر رہی ہوگی, وہاں پڑا ہوگا, کہیں مار کھا رہا ہوگا, کہیں قبر کی ادھر کی دیواریں ادھر جاری ہوگی. آپ نے کبھی سوچا بچے تو ایک چھپکڑی سے ڈر جاتے, کمرے میں اگر چھپکڑی رینگ رہی ہوتی نا تو بندہ کہتے نہیں ادھر نہیں, ادھر نہیں میں نے بیٹھنا, یہاں پر چھپکڑی ہے. اسی مجلس میں اگر کہیں ہم کو چوہا دیکھ لیں, کوئی چھوٹی سی چیز دیکھ لیں, تو میرا خیال ہے آپ لوگ بھی اپنا اعتماد ختم کر دیں گے, میرا بھی اعتماد ختم ہو جائے گا. میں بھی کوئی ٹارزن نہیں ہوں کہ میں چوہا دیکھ کر چھپکڑی دیکھ کے بڑی بہادر ہوں گی, لیکن قبر میں آپ تصور کریں میرے اوپر کیڑوں نے رینگنا شروع کیا. ایک ڈاکٹر کے جملے آپ کو بتاؤں, جب گوشت سڑ جاتا ہے چاہے وہ انسان کو چاہے وہ حیوان کو, اگر آپ نے ٹرائی کرنی تو ایک بوٹی باہر رکھ کر دیکھ لیں بلی کے کھانے سے پہلے اس کے اندر کیا ہوا, جب گوشت سڑنے لگ جاتا ہے حیوان کا, جاندار کا, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو اس گوشت کو کھاتے ہیں, پھر بڑے کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو کھاتے ہیں, اور پھر بڑے کیڑے بھوک سے مر جاتے ہیں, اور پھر ہڈیاں بچ جاتی ہیں, اور یہ سارا پروسیجر 5 دن کے اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اجساد لافانی اردو میں ایک بڑی پیاری کتاب ہے, بچوں کے مزاج کی نہیں ماؤں کے مزاج کی, یعنی جب ہم اس طرح کی بکس کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بہت سارے اولیاء خدا تھے کہ جب قبر میں لٹایا گیا تو قبر نے انہیں اس طرح سے رکھا جیسے ماں اپنے نوزاد کو, ایک نیو بین بچے کو کیسے پیار سے رکھتی ہے, اس کی ہڈی نہ ہل جائے, اس کا گردن نہ ڈھلک جائے, اس کا یہ نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں روایتیں کہتی ہیں جو شخص 40 غسل جمعہ, 40 जुमे। बच्चों के लिए तो बहुत आसान सा काम है, कराची में कोई बर्फ नहीं पड़ रही, -20 में टेम्परेचर नहीं जा रहा, 40 जुमे गुस्ल जुमा कर लेता है। रिवायतें कहती है मासूमीन का वादा है कि उसे कब्र में लिटाया जाता है, उसे जमीन कुछ कोई अजाब नहीं पहुंचाती, कोई उसकी कब्र को कीड़े नहीं खाते, दूसरे हिशरातुल अर्ज नहीं खाते। कहा यहाँ पर मैंने मेरी आंख लगी आलिम दीन, कहते मैंने कहा ये तो बेचारा मर गया ना, इसका तो भी हशर होगा, ये बड़ा गुनाहगार था और शायद ही कोई गुनाह ऐसा हो जिसने तर्क किया। मैं ऐसी बातें सोचा था, मेरी आंख लग गई, मैंने आलम खा, मैंने कहा कि कब्र खुली था, कब्र के अंदर सीढ़ियां हैं, मैं कब्र के अंदर गया तो मैंने कहा ओह जहाँ तक मेरी नजर जा रही है एक बड़ा सा बाग है, नजर समझते जहाँ तक जाना, जैसे समंदर आप जाते हैं जहाँ तक आपकी नजर है समंदर है, ताहद्दे निगाह उर्दू के लिए खास लफ्ज इस्तेमाल किया, ताहद्दे निगाह बाग है, बाग के दरमियान एक हौज है, इसके लिए एक तख्त है और तख्त पे के आगे फल फ्रूट बड़ी खाने पीने की चीजें रखी है और कनीजे हैं, रहमान है, हूड़े हैं, इसके आगे पीछे फिर रहे। कहा मैं हैरान, मैं तो सोच रहा था इसके ऊपर कीड़े चल रहे होंगे, मैं सोच रहा था एक फरिश्ता एक मारता होगा, दूसरा फरिश्ता दूसरा मारता होगा, लेकिन यहाँ पर तो इसकी कैफियत ही अलग है। मैंने इसको जाकर कहा देखो तुम और मैं बहुत बचपन से दोस्त है, स्कूल साथ, पढ़ाई साथ, जॉब साथ, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे चालों से, तुम्हारे आमाल नामे से, तुम्हारे कामों से अच्छी तरह से आगा हूँ, और मुझे ये भी एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले,
इसकी एकदम आंख खुली से देखा, मैं तो कब्र के खुतबे के साथ टेक लगा के बैठा हूँ,
ایران کے بازاروں میں لوہاروں کے بازار میں پہنچا. جا کر لوہاروں کے بازار میں اشرف کو ڈھونڈنا شروع, اشرف نامی آدمی کو ڈھونڈا, اس کے پاس پہنچا, یہ اپنے کام میں مشغول تھا. اس سے کہنے لگا خدا رحمت کرے آپ کے زوجہ کا انتقال ہو گیا. کہا تمہیں اس سے کیا میرے زوجہ کا انتقال ہوا ہے یا وہ زندہ ہے؟ تو اس شخص نے پوری داستان سنائی. کہا مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کی زوجہ بہت دفعہ کربلا مولا گئی. کہا تم میرا حال دیکھ رہے ہو, میں ایک لوہار ہوں, میرے پاس نہ اتنا پیسہ ہے نہ میرے پاس اتنی پسلی ہے کہ میں اپنی بیوی کو اٹھا کر کربلا زیارت کے لیے بھیج دوں. کہا اچھا پھر مجلس میں پڑھتی تھی؟ کہا نہیں, اس بیچاری کو تو اتنا پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا تھا, کہاں سے مجلس میں پڑھتی. کہا کہ ہر روز گھر میں فرشی ہزار بھی چاہتی تھی. کہا بھائی بول رہا ہوں میرے پاس اتنی جیب نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے پیسہ خرچ کرنے والی نیکیوں کو انجام دے سکے. تو کہا بالآخر یہ بتاؤ وہ کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے سید الشہداء تمہاری زوجہ کی قبر میں 3 دن پیدر پہ آئے اور تمام قبرستان والوں کا عذاب ہٹا گیا؟ کہا کچھ ایسا خاص نہیں کرتی تھی, بچوں میں گرفتار, یعنی آتے کہ بچوں کے کاموں میں مصروف ہے, گھر کا کام اکیلے ہاتھ کے ساتھ, نہ کوئی خدمت گزار ہے نہ کوئی ماسی ہے. کہا لیکن جب صبح ہوتی تھی نا تو کربلا مولا کا رخ کر کے اتنا کہتے تھے السلام علیکم یا عبد اللہ, اور زیارت وارثہ سے اپنے دن کے کاموں کا 7 منٹ میکسیمم 8 منٹ, کوئی ہجے کر کے پڑھتا ہوگا تو 10 منٹ لگا لے. کہا دن کا آغاز زیارت وارثہ سے کرتی تھی. تو یہاں پر عالم دین کہتے ہیں میں نے حساب لگایا یہ مومنہ ہر روز سلام کرتی تھی امام حسین کے اکاؤنٹ میں, اس کے بہت سارے سلام جمع ہو گئے. امام حسین نے دیکھا ہر روز اٹھتی ہے, سب سے پہلے مجھے یاد کرتی ہے, سب سے پہلے مجھ پر سلام کرتی ہے. سلام کرنا مستحب اور جواب دینا واجب. بس امام حسین نے کہا اتنے سارے سلام اس کے میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں. جب یہ مومنہ قبر میں چلی گئی اور محتاج ہو گئی سید الشہداء کی, خود حسین ابن علی اس کی قبر میں چلے گئے گویا سلام جواب. لیکن امام حسین حساب کتاب رکھتے ہیں, امام حسین ہر چیز کا حساب کتاب رکھتے ہیں, عزاداروں کا, عزاداروں کی محبت کا, وہ قلبی لگاؤ کا. بس ہمیں چاہیے یہ بچے جو آتے ہیں جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں ادھر, اچھا بعض اگر بچے مسائل میں بالکل بیزار شکلیں بناتے ہیں, اگر آپ درود پڑھتی رہیں گی تو آپ کو بیزار شکل بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اور بلکہ آپ کو رغبت ہوگی. مجھے دکھ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بچے مجلس میں جانے سے کتراتے ہیں, امائیں زبردستی قیامت کا ڈر دلا کر, اللہ کا واسطے ثواب کا لالچ دلا کر, یہ ساری چیزیں نہ ہو تو ہم مجلس میں جائیں. تب بچے کہیں گے ہم نے نہیں مجلس میں جانا, میں گھر میں بیٹھوں گی دیکھوں گی, میں نہیں مجلس میں جا رہی. اور جہاں بیچاروں کو لمبی مجلس سننی پڑ جاتی وہاں وہ ساتھ ہی رونے والی شکل بنا دیتے, نہیں وہ تو بڑی لمبی مجلس پڑتے ہیں میں تو نہیں جا رہا. یعنی ایسی کیفیت. حالانکہ اس فرش اذا سے جو کچھ ملتا ہے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر انسان تھوڑا تھوڑا سی چیزوں کے بارے میں سوچے کہ اس فرش اذا پر کون سی دنیا کی نعمت ایسی ہے جو نہیں ملتی. بہت ساری مومنات پچھلے سال اولاد والی نہیں تھی, اس سال فرش اذا پر آتی ہیں. مجھے آج اس خانے میں ایک خاتون نے بتایا کہ 2 سال پہلے آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا سورہ رات کے آیت نمبر 31, اور میں نے جس کتاب میں پڑھا تھا شیخ بھائی علیہ رحمہ کے ریفرنس سے اس کتاب میں لکھا تھا, شیخ بھائی کہتے ہیں میں نے 900 عورتوں کو یہ وظیفہ بتایا اور 900 میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جو صاحب اولاد نہ ہوئی. کہا آپ نے سورہ رات کے آیت نمبر 31 بتائی تھی میری شادی کو, پتا نہیں 6 سال یا 5 سال, بالکل دروازے پر میں نے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. کہہ رہے کہ ان کے ہاتھ میں چھوڑا تھا بچہ, کہہ رہے کہ دیکھے اللہ میاں نے بالآخر میری سن لی. میں نے کہہ رہے کہ وہ سنتا ہے, اس فرش اذا کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے, ہم شاید ان دنوں کی قیمت نہیں جان سکتے. اور عجیب روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, چوتھے امام علی ابن حسین علیہ السلام پر پڑی, فرزند ابو الفضل عباس, حضرت عباس کے 2 بیٹے تھے جن سے ان کی نسل چلی, عبداللہ ابن عباس اور عبیداللہ ابن عباس. البتہ ان کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے لیکن روایتیں اور مقاصد کہتے ہیں نسل جو چلی ہے حضرت عباس کی وہ 2 بیٹوں سے چلی, عبداللہ اور عبیداللہ سے. کہا چوتھے امام کی نظر عبیداللہ ابن عباس پر پڑی, پستا ابرا روایت کا جملہ استاد ساتھی نے نقل کر دیا اپنی کتاب میں, امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی چوتھے امام کی اس حضرت کے بیٹے کو دیکھ کر, حضرت عباس کے فرزند کو دیکھ کر. اور اس کے بعد امام چوتھے امام نے ایک عجیب جملہ کہا. چوتھے امام کہتے ہیں کچھ دن آلِ پیغمبر پر رسول اللہ پر اتنے سخت گزرے کہ رسول اللہ نے بہت دیر تک اس کے غم کو محسوس کیا, اور ان میں سے سب سے پہلا دن جنگ احد کا دن تھا. چوتھے امام کی روایت کا جملہ ہے, جنگ احد کا دن ایسا تھا 80 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے, مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے گریہ زاری کی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی, اور اس طرح سے ملعونوں نے، مشرکوں نے، کافروں نے اعضائے بدن کو کاٹ دیا تھا، آنکھیں نکال دی تھی، ناک، کان، ہاتھ، پیر سب ٹکڑوں میں بدل دیے تھے. ڈاکٹر ابراہیم آئے جی کے مقصد کا جملہ ہے، بہن بھائی کو دیکھ کر پہچانتی نہیں تھی، ماں بیٹے کی لاش پر کھڑی ہو کے پوچھی تھی یا رسول اللہ یہ کس کا لاشا ہے. بیویاں والیوں کی لاشوں کو دیکھ کر کہتی تھی یا رسول اللہ میں شخص کو نہیں جانتی، یہ کون ہے، یہ میرا شوہر نہیں ہے، جو بھی ہے میرا شوہر نہیں ہے. اس طرح سے مسلح کہتے ہاتھوں پیروں کو کاٹ دینا، آزاد کو الگ الگ کر دینا. کہتے اس طرح سے لاشوں کو ٹکڑوں میں بدل دیا گیا تھا، حتیٰ جب رسول اللہ لاش حضرت حمزہ پر پہنچے، اپنے چچا کی لاش پر پہنچے، دیکھا اس زندہ جگر خار نے پسلیاں کاٹ کر، یعنی عورتوں کا دیکھیے آپ، کثافت نفس پر آئے، خباثت پر آئے تو کہاں تک پہنچ جاتی. ہندا نے پہلے اپنے غلام وحشی سے کہا میں تمہیں آزاد کر دوں گی، تم یا محمد یا حمزہ یا علی، ان تینوں میں سے کسی ایک کا خاتمہ کر دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گی. اس نے کہا محمد تو کل کے لشکر میں رہتی ہے، محمد تک میں پہنچ نہیں سکتا، میرے لیے پاسبل نہیں، چاروں طرف سے صحابہ گھیرے ہوئے ہوتے. علی اس طرح سے جنگ کرتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں کہ میں علی کے سامنے جاؤں اور علی سے لڑوں، البتہ حمزہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں میں حمزہ کا سر کاٹ کر تمہارے لے لاؤں گا. کہا مجھے سروٹ نہیں چاہیے. کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا وہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گی جنگی عہد میں سپاہیوں کے ساتھ. یہ ہندا اب زیارت عاشورا کا جملہ ہے نا، اقبال اللین ابن اللین علی لسان تو لسان نبی یہ کا، وہ جگر خان کا بیٹا جو تمہاری زبان پر تمہارے نبی کی زبان پر دونوں پر اس کے لیے لعنت تھی. کہتے ہیں کہ اس شخص نے جب تک جنگ عہد پیش نہیں آئی اس نے اس طرح سے مہارت کی کہ ایک شخص کے سر پر سیب رکھتا تھا اور وہ شخص رقص کرتا تھا، ڈانس کرتا تھا اپنے سٹائل سے، اور یہ دور سے نیزہ مارتا تھا اور سیب کے دو ٹکڑے کر دیتا تھا. اور جب اس کام کے اندر اسے مہارت حاصل ہو گئی تو جنگ عہد میں اسے اسی ٹیکنیک کو حضرت حمزہ کے لیے استعمال کیا، نیزہ اس طرح سے مارا کہ حمزہ سنبھل نہیں پائے، حضرت حمزہ جو ہے وہ گر گئے. یہ وحشی پہنچا، اس نے پسلیوں کو کاٹا، جگر کو نکالا. ہندا نے کہا مجھے وہ جگر چاہیے، خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. نعوذ باللہ، میں اس روایت کو پڑھی تھی ڈاکٹر ابراہیم آجی کتاب میں، میں نے کہا ہم کچی کلیجی مرغی کی، بکرے کی، گائے کی کھانے کا نہیں سوچ سکتے. چھ برس ایک انسان کا جگر جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے، اور آپس میں رشتے داری بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے، آزادی دشمن ہے. حمزہ اور ابو سفیان کے آپس میں رشتے داری لگتی ہے، اوپر سے پیچھے سے نسل ایک جگہ پر جا کر ایک ہو جاتی ہے. کہا اس نے لائے اور اس نے جب وہ جگر حضرت حمزہ کا دیکھا، دانتوں میں رکھا، ایک روایت کے مطابق اتنا خدا نے پتھر کی طرح صاف کر گیا، تو اسے تھوک دیا اور وہ جگر پھینک گیا. جب رسول اللہ نے حضرت حمزہ کی لاش کی وہ کیفیت دیکھی کہ پسلیاں کاٹ دی گئی ہیں، کلیجہ نکال دیا گیا ہے، تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری. چوتھے امام کہتے ہیں رسول اللہ پلٹے مدینے میں اور دیکھا ہر گھر سے گریے کی آواز بلند ہے. صحابہ سے کہا میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. یہ رسول کی زندگی کا سخت ترین دن تھا، شاد ترین، یعنی جس کے دکھ کو رسول جب تک زندہ رہے محسوس کرتے. کہا اور دوسرا دن جنگ موتا کا دن. چوتھے ماہ ابن صحابی سے کہتے ہیں جنگ موتا میں رسول اللہ کو خبر ملی، رسول اللہ کا لشکر موتا تک پہنچے، ایک ایریے کا نام ہے، جعفر شہید کر دیے گئے. اور اس کیفیت میں جعفر کو شہید کیا گیا کہ لینوں نے جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. جب جعفر کی زوجہ کو خبر دینے کے لیے رسول اللہ آئے ہیں تو رسول اللہ نے اسما بنت عمیر سے کہا اسما میں تمہیں خبر دوں جعفر کے جو دونوں بازو کاٹ دیے گئے ہیں خدا ان دو بازو کے بدلے میں اسے جنت میں دو پر عطا کرے گا جس سے وہ جنت میں پرواز کریں گے. تیار کا لگا زندگی میں نہیں تھا، شہادت کے بعد ملا. اور اس کیفیت میں جعفر سے اتنی محبت تھی رسول خدا کو، روایت بیان کی جاتی ہے کہ جس دن فتح خیبر ہوا جعفر حبشہ سے پلٹے، رسول اللہ نے جعفر کو دیکھا، سینے سے لگایا، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسا دیا اور جعفر سے کہا اے جعفر خدا جانتا ہے میں نہیں جانتا کس چیز کی زیادہ خوشی مناؤں، خیبر کے فتح ہو جانے کی یا تمہارے پلٹ آنے کی. اور کہا میں اس خوشی کے موقع پر ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. جعفر کی جگہ ہم ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کو خیبر میں بڑا مال ہے، ایک مولانا ابو العلا مودودی برادران سنت کے اسکالر ہیں، ہمارے علماء میں سے نہیں ہیں، ابو العلا مودودی اپنی ملوکیت اور خلافت میں کہتے ہیں ہر صحابی کو 5 کلو سونا. اب آپ کلو کو گرامس میں اور اس وقت جو سونے کا ریٹ جا رہا ہے آپ آنکھیں انسان کی پھٹ جائیں گے. پروردگار اتنا مال غنیمت ہے اور رسول کے پاس یہ مال غنیمت پہنچ گیا. ایک قلعہ خیبر کے 7 کلو میں سے ایسا تھا جس میں صرف زیورات تھے اور سونے اور چاندی کے بنے ہوئے برتن. لیکن اس خوشی کے موقع پر رسول اللہ نے جعفر سے کہا میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں انعام دوں. جعفر نے کہا یا رسول اللہ بتائیے. تو معروف ترین نماز نماز جعفر تیار سکھائی جسے برادران نے سنت صلاۃ التسبیح کے نام سے پڑھتے. وہ ان مستحب نمازوں میں سے جو صرف شیعہ علماء نے رائج نہیں کی، برادران نے سنت میں بھی بے تحاشا اسے رائج کر آگے بڑھایا اور بڑی مستجاب دعوات قسم کی نماز ہے. ہم ہوتے تو چہرہ وہیں ملول ہو جاتا یا رسول اللہ اتنی خوشی کا موقع تھا، خواب کے پاس اتنا مال دنیا بھی جمع ہوا تھا اور کسی کے حصے میں سے نہیں اپنے حصے میں سے کچھ تو مجھے دے دیتے، लिए तलवारों के दस्ते हुआ करते थे उस जमाने में सोने के, जाफर बड़े खुश हुए पलट गए, इतनी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह को। बचपन में जाफर के बिस्तर पर जाफर रसूलुल्लाह के बिस्तर में सोया करते थे। जब जाफर की शहादत का रसूलुल्लाह को पता चला इतने गमगीन हुए कि रसूल मौत के दिन को याद करके गिरिया करते। लेकिन चौथे इमाम इस रिवायत को आगे बढ़ाते हैं, कहा वो ओहद का दिन, वो मौत का दिन, लेकिन कोई दिन आशूर के दिन जैसा नहीं। और यहाँ पर एक अजीब रिवायत मैंने इस दफा पहली मरतबा जिंदगी माह मुबारक के रमजान में सुनी, 21 रमजान की रात को। इससे पहले मैंने ये रिवायत इस तरह से सुनी नहीं थी कि किस तरह से अहले बैत ने यौम आशूर की अहमियत को उजागर किया। हमारे यहाँ तो खैर हम आशूर के दिन हंस भी लेते हैं, बातें भी कर लेते हैं, दुनिया के मामलात में गर्क भी हो जाते हैं, हालांकि ये सारी चीजों की शिद्दत से मजम्मत की गई है कि इन छोटे छोटे कामों में आशूर के दिन को जाया ना करो। आशूर का दिन अजीब दिन है। अब वो रिवायत आपकी खिदमत में करूँ, अमीर मोमिनीन का वक्त आखिर था, जहर से हालत मुतगैर थी, 21 रमजान की रात, शहादत से कुछ लम्हे पहले की बात। अमीर मोमिनीन अपने बिस्तर मर्द में थे, अपने गुजरे में देखा सारे बच्चे सारी बीवियां सब जमा है। जब बच्चों को गिना 37 के करीब बच्चे नकल किए हैं। मुहद्दिस अब्बास तुमी ने मुंतहा अमाल में दो आइम्मा के लिखा है, कसीरुल अयाज दरीन इमाम, एक अमीर मोमिनीन एक सातवें इमाम, एक के 36 एक के 37 बच्चे। कहा अपने सारे बच्चों को देखा, इमाम हसन को बुलाया, बुला कर कहा हुसैन का है। इमाम हसन ने देखा बहन भाइयों में हुसैन नजर नहीं है, कहा जाओ हुसैन को ढूंढ के मेरी खिदमत में लेकर। इमाम हसन मुस्तफा बाबा के हुजरे से निकले, घर का एक एक कमरा एक एक हुजरा देखा। एक हुजरे में तारीकी थी, रात का वक्त है, तारीकी थी। उन्हें ऐसा लगा कोई आहिस्ता आवाज से सिसकियों से रो रहा है। इमाम हसन मुस्तफा आगे बढ़े। अब ये जुमला मैं उस जलीलुल कद्र आलिम के नाम से नकल करूं, मैंने मकतब में नहीं पढ़ा। कहा देखा हुसैन जानू पर सर को धोकर इस तरह से रो रहे कि जुबान मुबारक दहाने मुबारक से निकली हुई है। गोया रोते रोते इंसान जब निढाल हो जाता है, हांफने लग जाता है, जुबान इख्तियार में नहीं रहती। इमाम हुसैन ने इमाम हुसैन को उठाया, बाबा के पास लेकर आए। रिवायत नकल करती है अमीरुल मोमिनीन को जब बिस्तर पर देखा इस तरह से, इमाम हुसैन ने अपने रुखसार बाप के तलवे पर रख दिया और कहा बाबा इस दिन की मुसीबत को किस तरह से सहूंगा मैं। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन बार बार इंडिकेटर दे रहे हैं, बार बार सिम्टम्स को बयान करें कि बस ये मेरा आखिरी दिन है, आज के बाद तो मुझे नहीं पाओगे। और वसीयतें कर रहे हैं इमाम हसन से कि देखो कातिल ने एक जरूरत लगाइए, तुम भी एक जरूरत लगाओगे। इजाकुम अल मुस्लिम वलो बिलकल भी लकूर, वो सारी वसीयतें अमीरुल मोमिनीन बयान कर चुके हैं। जब अमीरुल मोमिनीन ने पैरों में महसूस किया कि कोई अपने रुखसारों को मल रहा है, आंखें खोल कर देखा हुसैन आ गए हैं। इशारे से इमाम हुसैन को अपने करीब बुलाया, इमाम हुसैन के सर को सीने में रखा, कहा हुसैन गिरिया कर रहे हैं। कहा बाबा क्या करूं, मेरा बस नहीं है, आपको इस तरह से देखता हूं कि चेहरे मुबारक से खून इस कदर बह गया है कि अब जिंदा रहने की उम्मीद नहीं। अम्र बिन असीर की रिवायत है, कूफे का बेहतरीन जर्रा था जिसने देखकर कहा अबुल हसन से कहीं वसीयतें कर ले, जहर खून तक सिरायत कर चुका। अमीरुल मोमिनीन ने कहा हुसैन तुम्हारे जस इब्राहिम खलीलुर रहमान खड़े हैं, इस्माइल जबीहुल्लाह खड़े हैं, तुम्हारे नाना रसूल खुदा खड़े हैं, तुम्हारे माँ फातिमा जहरा खड़ी है, ये सब खड़े हैं, ये सब क्या कहेंगे। अली का बेटा सब्र नहीं कर पाया। ये इमाम हुसैन की जिंदगी में जवानी के आलम है, वो बचपने की बात नहीं करी, शहादत रसूल शहादत फातिमा के बाद ये पहला मौका है इमाम हुसैन अपने सब्र को अपने जब्त को कंट्रोल नहीं कर पाया, इस तरह से गिरिया किया कि इमाम हुसैन को संभालना मुश्किल हो गया। दूसरा मरहला इमाम हुसैन की शहादत का, जब देखा कि भाई ने तश्त में तय की और जिगर के टुकड़े कट करके गिरने लगे, इमाम हुसैन ने इमाम हुसैन के सीने में सर रख दिया। कहा भैया आज के दिन से बड़ा भी कोई दिन हो सकता है। उस वक्त इमाम हसन मुस्तफा ने आखिरी जुमले जो कहे उनमें से एक जुमला था, ला यो मकयो में गई आवाज दिला, उसे तुम्हारे दिन जैसा कोई दिन नहीं होगा। अहले हरम पर, रसूल पर, अमीरुल मोमिनीन पर, सैयदाए कायनात पर, हसन मुस्तफा पर कोई दिन ऐसे दिन जैसा नहीं होगा जैसा आशूर का दिन था। और किस तरह से होता, आशूर के दिन की अजमत को, आशूर के दिन की मजलूमियत को हम दफ नहीं कर सकते। और आशूर में कैसे जानिसार हुसैन के बालीन पर पहुंच गए, उनमें से एक का सिर्फ मुख्तसर सा तज़किरा, हुर्र इब्न यज़ीद रियाही रिवायत कीजिए, जब इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे हैं हुर्र, ढाल को उल्टा लिया हुर्र ने और घोड़े पर बैठे इमाम हुसैन ने कहा हुर्र नीचे उतरो। हुर्र ने कहा नहीं मौला, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। कहा हुर्र थोड़ी देर बैठो, आओ हमारे खयाम के अंदर, हम तुम्हारी खिदमत और मदारत करना चाहते हैं। लेकिन हुर्र ने कबूल नहीं किया, कहा नहीं फरजंदे रसूल, यहाँ उलमाए मकातिल कहते हैं शायद हुर्र के दिल में ये खौफ था कि अगर मैं रुक गया खयाम हुसैनी में से किसी बच्चे की حدیثہ نہیں ہے, علی اکبر والی کیفیت نہیں ہے, ان الحدیثہ قد قتل نہیں, مقتل کا جملہ ہے, علی اکبر جب